This is VOA News. I'm Gene Randall. Despite repeatedly denying it, Iran has admitted it mistakenly shot down a Ukrainian jetliner when the plane was misidentified as hostile shortly after taking off from Tehran's international airport. All those aboard were killed. Iranian officials say it was a case of human error and a catastrophe. President Hassan Rouhani has offered his condolences to the families of victims and ordered all responsible departments to, quote, take any necessary measure to compensate for their loss. Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei called for an investigation into the Iranian army to place guilt, and a military statement said those responsible for the shootdown would be prosecuted. Here's AP correspondent Mike Gracia.
Iran has released a statement saying its military unintentionally shot down a Ukrainian jetliner, killing all 176 people on board, including 82 Iranians and at least 63 Canadians. The statement released Saturday morning says human error led to the shootdown. The Boeing 737, operated by Ukrainian International Airlines, went down just after takeoff from Tehran. The crash occurred just hours after Iran launched a barrage of missiles at bases housing U.S. forces in Iraq. Iran denied for several days that a missile had downed the jetliner. I'm Mike Gracia.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said today he expects what he called a full admission of guilt from Iran and more, including the return of victims' bodies, the payment of compensation, and official apologies through diplomatic channels. German Chancellor Angela Merkel is in Moscow for talks with Russian President Vladimir Putin. It was expected they would focus on the Iran crisis. Both Germany and Russia have called for de-escalation following the U.S. targeted killing of Iranian General Qasem Soleimani and Tehran's retaliatory airstrikes on two military bases in Iraq, which put American lives in jeopardy. Putin hosts Merkel shortly after returning from a trip to Damascus, Syria this week, his second visit there since Russia intervened in 2015 to aid President Bashar al-Assad in Syria's civil war. From Washington, this is VOA News. Vote counting is underway on Taiwan, where people cast their ballots today in presidential and legislative elections. 63-year-old Tsai Ing-wen is heavily favored to win a second presidential term. She's known for taking a tough line toward Beijing, which considers Taiwan a breakaway Chinese province. North Korea says it will not resume nuclear talks unless the United States unconditionally accepts its demands. It's the latest sign Pyongyang intends to take a hardline stance in 2020. VOA's Bill Gallo reports from Seoul, South Korea.
North Korea has wasted its time talking with the U.S. for more than a year and a half. That from a senior North Korean foreign ministry official Saturday. Although North Korean leader Kim Jong-un's relationship with U.S. President Donald Trump remains not bad, the official said Kim won't make a decision based on his personal feelings. For talks to resume, the North Korean diplomat said the U.S. must unconditionally accept our demands. He didn't say what those demands were, but North Korea regularly complains about U.S. and international sanctions, as well as joint U.S.-South Korea military exercises and weapons sales. U.S.-North Korea talks have been stalled since early 2019. The North is now sending strong signals that things will not improve anytime soon. Bill Gallo, VOA News, Seoul.
Bushfire conditions on Australia's east coast have eased somewhat, and authorities say they expect at least a week of milder weather. Among the fire stories being reported from Australia, one of the lesser known, perhaps, is what is happening to animal life in the fire zones. It's a sad situation, as Phil Mercer reports from Sydney.
Bushfires have had a terrible impact on Australia. Lives have been lost, hundreds of homes destroyed, and vast areas of land incinerated. The disaster has also had catastrophic consequences for animals. Images of badly burnt koalas, Australia's famous furry marsupials, have come to define the severity of the fire emergency. The University of Sydney has estimated that more than a billion mammals, birds and reptiles, as well as hundreds of billions of insects, have died in the fires. Experts have warned that for some species, we're looking at imminent extinction. Phil Mercer for VOA News, Sydney.
Once again, our top story this hour. After days of emphatic denials in the face of growing evidence, Iran admits it did shoot down a Ukrainian jetliner when it was tragically misidentified as hostile shortly after taking off from Tehran's international airport. Iranian officials say it was a case of human error and a catastrophe. More news at voanews.com. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے, ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا.
ایران نے بدھ کی صبح عراق میں امریکہ کے دو فوجی اڈوں عین الاسد اور اربیل میں امریکی تنصیبات کو ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. اس کے رد عمل میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے بدھ کے روز قوم سے براہ راست خطاب میں ایران کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ مہذب دنیا اس کی دہشت گردی اور جارحیت برداشت نہیں کرے گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جانب سے صبح سویرے حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اگرچہ ایرانی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ٹھیک نشانے پر مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں کے حملے میں دانستہ طور پر احتیاط کی گئی کہ اس سے انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو, تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے پیشگی نشاندہی کرنے والے ارلی وارننگ سسٹم کے باعث ہلاکتوں سے مکمل طور پر بچا جا سکا ہے. وائٹ ہاؤس سے بدھ کے روز قوم سے براہ راست خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ ایران کا جارحانہ انداز اور دہشت گردی کے ہتھ کنڈے کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے. ایران مہذب دنیا کے لیے خطرے کا باعث ملک رہا ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا. صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران امریکی مسلح افواج کی اعلی قیادت ان کے پیچھے کھڑی رہی, جو ایک غیر معمولی اقدام قرار دیا جا رہا ہے. صدر نے کہا کہ امریکہ کے پاس دنیا کی بہترین اور طاقتور ترین فوج ہے, امریکہ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے اور امریکہ کے پاس سائبر سونک میزائل ہیں. انہوں نے زور دے کر کہا کہ جب تک وہ امریکہ کے صدر ہیں, ایران کو ایٹم بم حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ قاسم سلیمانی ہزاروں افراد کا قاتل تھا جسے امریکی کارروائی میں ہلاک کیا گیا. ایران نے بدھ کی صبح عراق میں امریکہ کے دو فوجی اڈوں میں امریکی تنصیبات کو ایک درجن سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا. ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کے مطابق پاسداران انقلاب فورس نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح کی جانے والی کارروائی جنرل سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کی گئی ہے. ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے قائدین اور قانون سازوں نے صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی جائے. امریکہ نے 3 جنوری کو عراق کے دارالحکومت بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور ایرانی ملیشیا قطائب حزب اللہ کے لیڈر مہدی المہندس کو نشانہ بنایا تھا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے جنرل سلیمانی کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا. ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع میں کارروائی کی ہے. بقول ان کے, ہم کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر جارحیت کی گئی تو بھرپور دفاع کریں گے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایران, سعودی عرب اور امریکہ کے دورے کی ہدایات دے چکے ہیں, جبکہ فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی اس سلسلے میں متعلقہ ملکوں کی فوجی قیادت سے رابطہ کرنے کا کہا ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ اسلام آباد متعلقہ فریقین کی طرف سے مشرق وسطی میں کشیدگی کو کم کرنے اور خطے کے امن کی بحالی کے لیے کام کرنے کی کسی بھی قسم کی کوشش کا خیر مقدم کرے گا. یہ بات پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بدھ کو کیے گئے خطاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی ہے. اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے جمعرات کو معمول کی بریفنگ کے دوران کہا کہ اگرچہ اسلام آباد صدر ٹرمپ کے خطاب کا جائزہ لے رہا ہے, تاہم ان کے بقول پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ خطے میں امن کو موقع ملنا چاہیے اور کشیدگی میں کمی ہونی چاہیے. ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی قیادت کا یہ موقف رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کو کم ہونا چاہیے. ان کے بقول خطے کے اندر اور باہر رابطوں کی گنجائش موجود ہے, اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطے کے ممالک اور امریکہ کا دورہ اسی سلسلے کی کڑی ہوگا. یاد رہے کہ 3 جنوری کو امریکہ کے ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے رد عمل میں ایران نے بدھ کو امریکہ کی دو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا. امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی ہے. دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ خطے کی صورتحال پاکستان کے لیے بھی باعث تشویش ہے.
اگر آپ پاکستان کی جیوگرافی دیکھیں, ہماری جیوگرافی, ہماری ہسٹری, ہمارے اسٹرانگ ریلیشن شپس ود آل دا کنٹریز ان دا ریجن میک پاکستان اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس سچویشن, اینڈ دیئر فور بیسڈ آن دس کنسیڈریشن it is very important for Pakistan to play a role and to contribute towards the goal of peace and security.
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان دوستی کرانے کی بھرپور کوشش کرے گا.
پاکستان وہ ملک بنے گا جو ملکوں کے اندر امن پیدا کرے گا, اور ابھی ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ہم دوستی کروائیں, ہماری سب سے بڑی یہ کوشش ہوگی. ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کی اور ایران کی ہم دوستی کرانے کے لیے تیار ہیں.
وزیراعظم عمران خان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب حال ہی میں مشرق وسطی میں رونما ہونے والے واقعات کی وجہ سے جب خطے کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی اور جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. تاہم وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نہ تو جنگ کرے گا اور نہ ہی کسی جنگ میں شریک ہوگا.
نوجوانوں یہ یاد رکھیں, کوئی جنگ نہیں جیتا, جو جیتا وہ بھی ہار جاتا ہے. اور ہمیں اپنے ہمیں جو ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی تھی اس جنگ کے اندر شرکت کرنے کے لیے. اور یہ وہ ملک ہوگا اب جنگیں نہیں لڑے گا, لوگوں کو اکٹھا کرے گا, امن والا ملک بنے گا پاکستان.
اگرچہ سعودی عرب اور ایران براہ راست طور پر حالیہ کشیدگی میں شامل نہیں تھے, تاہم خطے میں ایک عرصے سے جاری کشیدگی کی وجہ سے ریاض اور تہران کے تعلقات بھی انتہائی کشیدہ ہیں. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
امریکہ کے یورپی اتحادیوں کا کہنا ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں. اس بارے میں تفصیلات یاسمین جمیل کی زبانی.
ایرانی میزائل کے حملوں کے چند گھنٹوں بعد برطانیہ نے کہا کہ عراق میں اس کے فوجی عملے کے 400 ارکان متاثر ہوں گے. فوج نے کئی ہیلی کاپٹروں کو مستعد کر دیا ہے. ایرانی حملہ امریکہ کی جانب سے جمعے کے روز ملک کے اعلیٰ ترین جنرل قاسم سلیمانی کو ایک ڈرون حملے میں ہدف بنا کر ہلاک کرنے کی بنا پر انتقامی کارروائی کے طور پر کیا گیا تھا. منگل کے روز ایرانی میزائل کے حملے سے قبل برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے کہا کہ امریکہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے.
ایران had stepped up its destabilizing activities in the region, whether it was targeting dissidents in Europe or hijacking civilian ships. This aggressive behavior was never going to go unchallenged.
ایران نے خطے میں عدم استحکام کی اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے, خواہ وہ یورپ میں اپنی حکومت کے مخالفین کو ہدف بنانا ہو یا سویلین کے بحری جہازوں کو ہائی جیک کرنا. یہ جارحانہ رویہ کسی چیلنج سے نہیں بچ سکے گا. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس کے. حالیہ دنوں میں جبکہ ایران میں ہزاروں لوگوں نے سلیمانی کی موت کا سوگ منایا, برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ بے انتہا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن اپنی خارجہ پالیسی کے پہلے بڑے امتحان کا سامنا کر رہے ہیں. برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف رچرڈ ڈونٹ نے کہا,
between the United States policy of confrontation and trying to keep the Europeans free, France, Germany and ourselves on side with a continued policy.
امریکہ کی محاذ آرائی کی پالیسی اور یورپ کے تین ملکوں فرانس, جرمنی اور ہمیں منسلک رہنے کی ایک جاری پالیسی کو ساتھ رکھنے کے لیے قدرے پل کے طور پر کام کرنے کی کوشش کرنا, یہ توازن قائم کرنے کا ایک خاصا مشکل کام ہے. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف رچرڈ ڈینٹ کے. یورپ کو توقع ہے کہ تہران کی جانب سے اس اعلان کے باوجود کہ وہ اپنی جوہری افزودگی کی سرگرمیوں پر تمام پابندیوں کی اب پرواہ نہیں کرے گا, ایران کے 2015 کے جوہری معاہدے کو بچایا جا سکتا ہے. نیٹو نے عراق میں اور مغربی اتحاد کے کچھ حصے میں داعش گروپ کو شکست دینے کے لیے اپنے تربیتی مشن کو معطل کر دیا ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ کہتے ہیں,
A new conflict would be in no one's interest.
کوئی نیا تنازع کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹولٹن برگ کے. روس اور چین دونوں نے سلیمانی کی ہلاکت کی مذمت کی ہے. روس کے صدر پوٹن نے منگل کے روز دمشق میں اپنے شامی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کی جو ایران کے ایک کلیدی اتحادی ہیں. مشرق وسطی میں امریکہ کے خلاف مظاہرے ایران اور عراق سے لے کر ترکی، فلسطینی علاقوں اور لبنان تک پھیل گئے ہیں. پاکستان اور بھارت میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں. اسی دوران ایران کے پرانے دوست اسرائیل نے اس کی تعریف کی ہے جسے اس نے امریکہ کا فیصلہ کن اور تیز اقدام کہا ہے. امریکہ کے بیشتر اتحادی یہ توقع کر رہے ہیں کہ ایرانی رد عمل واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل میں کوئی لائن کھینچ دے گا اور مشرق وسطی میں کسی نئی جنگ سے بچا جا سکے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
قبل ازیں جنرل قاسم سلیمانی کی امریکی ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے بیچ اس بات پر بحث ایک بار پھر گرم ہے کہ جنگی طاقت یا جنگ شروع کرنے کا اختیار کسے حاصل ہونا چاہیے، امریکی صدر کو یا کانگریس کو. دوسری جانب امریکہ کے یورپی اتحادیوں نے تمام فریقین کی طرف سے کشیدگی کی شدت کم کرنے پر زور دیا ہے. اس بارے میں تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی.
امریکہ کے یورپی اتحادیوں کو ایران کے اعلی جنرل پر حملے کے بارے میں پیشگی خبردار نہیں کیا گیا تھا. منگل کے روز برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. وزیر دفاع بین والس کے الفاظ،
ایران had stepped up its destabilizing activities in the region, whether it was targeting dissidents in Europe or hijacking civilian ships.
ایران نے خطے میں اپنی عدم استحکام پیدا کرنے والی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، خواہ یہ یورپ میں اپنے مخالفین کو ہدف بنانا ہو یا سول بحری جہازوں کو اغوا کرنا ہو. اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے جارحانہ رویے کو چیلنج نہ کیا جائے. یہ الفاظ تھے برطانوی وزیر دفاع کے. اور ایک ایسے وقت میں جب لاکھوں لوگ ایران میں سلیمانی کی موت کا سوگ منا رہے تھے، برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں تمام فریقوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیں. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو اپنی خارجہ پالیسی کا پہلا بڑا چیلنج درپیش ہے. برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف ریچرڈ ڈینٹ،
ٹرائنگ ٹو بی ا بٹ آف ا برج بٹوین یونائیٹڈ سٹیٹس پالیسی آف کنفرنٹیشن اینڈ ٹرائنگ ٹو کیپ دی یورپین تھری، فرانس، جرمنی اینڈ آرسیلوز آن سائیڈ ود ا کنٹینیوڈ پالیسی آف انگیجمنٹ.
امریکہ کی تصادم کی پالیسی اور تین یورپی ملکوں یعنی فرانس، جرمنی اور ہماری جانب سے ملوث رکھنے کی پالیسی کے درمیان پل تعمیر کرنے کی کوشش خاصا بڑا کام ہے اور اس میں توازن رکھنا مشکل ہے. یہ الفاظ تھے برطانیہ کے سابق چیف آف جنرل اسٹاف کے. یورپ کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ 2015 کے جوہری معاہدے کو اس کے باوجود بچایا جا سکتا ہے کہ تہران نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ جوہری افسودگی سے متعلق سرگرمیوں پر تمام پابندیوں سے مستثنی ہو رہا ہے. ایران نے فوجی سطح پر بھی انتقامی کارروائی کا وعدہ کیا ہے اور امریکی اتحادیوں کو خوف ہے کہ وہ بھی ہدف بن سکتے ہیں. رائل یونائیٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ کے مائیکل اسٹیفنز کا کہنا ہے،
The main area that it's going to look to target U.S. interests will be in Iraq. That seems to me the easiest place for Iranian allies to look to hit back against U.S. interests.
امریکی مفادات کو ہدف بنانے کے لیے ایران کی نظریں سب سے زیادہ جہاں مرکوز ہو سکتی ہیں وہ عراق ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکی مفادات کو ہدف بنانے کے لیے ایرانی اتحادیوں کے واسطے سب سے آسان جگہ وہی ہے. نیٹو نے عراق میں اپنا تربیتی مشن معطل کر دیا ہے جو کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کو شکست دینے کے لیے مغربی اتحاد کے منصوبے کا حصہ ہے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس سٹولٹنبرگ کا کہنا ہے،
نیو کانفلکٹ وڈ بی ان نو ونز انٹرسٹ،
ایک نیا تصادم کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگا. یہ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل. روس اور چین دونوں نے سلیمانی کو ہلاک کیے جانے کی مذمت کی ہے اور روسی صدر پوٹن نے دمشق میں منگل کے روز اپنے شامی ہم منصب سے ملاقات کی جو کہ ایران کے اہم اتحادی ہیں. ادھر مشرق وسطی میں امریکہ مخالف احتجاجات ایران اور عراق سے ترکی، فلسطینی علاقوں اور لبنان تک پھیل گئے ہیں. یہ احتجاجات پاکستان اور بھارت میں بھی ہو رہے ہیں. دریاسنا ایران کے قدیمی حریف اسرائیل نے اس کی جسے اس نے امریکہ کی بروقت اور تیز رفتار کارروائی قرار دیا تعریف کی ہے. اور اب تمام دنیا کی نظریں ایران پر لگی ہوئی ہیں کہ کیا وہ ضبط و تحمل کی تمام دنیا کی اپیلوں پر کان دھرے گا یا پھر انتقام کا اپنا عزم پورا کرے گا. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
ایران اور امریکہ کے مابین بڑھتی ہوئی کشیدگی پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا رد عمل دیکھیں تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ مسئلے کے حل کے لیے سیاسی اپروچ استعمال کرنے کا وقت ہے۔ یمن میں کئی سالوں سے جاری خانہ جنگی خطے کے ان مسائل میں سے ایک ہے جو پہلے ہی علاقے کے رہنماؤں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی کے مطابق یمن میں بڑے پیمانے پر لڑائی، شدید اقتصادی بدحالی اور خوراک کی کمی جیسے مسائل سے ملکی نوجوان آبادی کی ذہنی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تفصیلات سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
15 برس کے فضل غسانی ان یمنی نوجوانوں میں شامل ہیں جو ذہنی مسائل کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں۔ والدین سے جدا کیے جانے کے بعد وہ سنا کے ایک یتیم خانے میں تقریباً 500 بچوں کے ساتھ مقیم ہیں۔
میں 4th جماعت میں سال کے وسط میں ہونے والے امتحان میں بری طرح فیل ہو گیا، کیونکہ ماں اور باپ سے جدا کیے جانے پر میں بہت افسردہ تھا۔ میں پڑھ نہیں سکتا تھا، جب استاد پڑھا رہے ہوتے تھے تو میں کلاس سے نکل جاتا اور گزری باتیں یاد کر کے روتا رہتا۔
محدود تعلیمی وسائل والے دیہی علاقے اب میں مقیم ہونے کے باعث فضل الغسانی کو بہتر تعلیم کے لیے دارالحکومت منتقل ہونا پڑا۔
جب میں مصر اور تیونس گیا تو میں دیکھتا تھا بچے محفوظ ہیں، کھیل رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، وہاں کوئی گولہ باری نہیں تھی اور وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
یمن کی 5 سالہ جنگ میں ہزاروں لوگ مارے گئے، لاکھوں قحط کے دہانے پر پہنچ گئے اور ضروریات زندگی ختم ہو کر رہ گئیں۔ ہلال احمر کی کمیٹی کے مطابق اس ساری صورتحال کا آبادی کی جسمانی اور ذہنی صحت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ عدن شہر میں گولہ باری کی آواز ہر روز معتز مسلح کا پیچھا کرتی ہے، حتیٰ کہ اس کا گٹار بھی اسے بہلا نہیں پاتا اور وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔
بندوق کے فائر اور گولہ باری کی آواز، میرے لیے اسے بھولنا ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو ہمیں سب سے زیادہ خوفزدہ کرتی ہیں اور ہمیں نفسیاتی طور پر ایک بری صورتحال سے دوچار کرتی ہیں۔
یہی بات ہارون محمد نے بھی کہی۔
جس چیز نے مجھے الگ تھلگ اور مایوسی کا شکار کیا وہ یہی بندوق کی آواز ہے، اس نے ہمیں اداس کر دیا۔ میں اب لوگوں سے ملنا اور بات کرنا نہیں چاہتا، جنگ کے بعد صرف خوف و ہراس ہے۔
عالمی ادارہ صحت نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں ہر 5 میں سے 1 شخص ذہنی دباؤ، انتشار، صدمے اور بائیپولر ڈس آرڈر کا شکار ہے، جبکہ بعض ان ذہنی بیماریوں سے شدید طور پر متاثر ہیں۔ مریم ریالو کے ساتھ سعدیہ زبرانجا، وائس آف امریکہ۔
امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات سن 1979 سے منقطع ہیں۔ اس وقت اسلامی انقلاب کے بعد تہران میں قائم امریکی سفارت خانے پر دھاوا بول کر 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال رکھا گیا، مگر صدر ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد تناؤ میں مستقل اضافہ ہوا ہے۔ نخبت ملک بتا رہی ہیں صدر ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد واشنگٹن اور تہران کے تعلقات کے کچھ اہم لمحات اور واقعات۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ شروع ہی سے ایران کے امریکہ سمیت 6 بڑی عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کے سخت ناقد تھے۔ 8 مئی 2018 کو انہوں نے امریکہ کو باقاعدہ اس معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کر دیا۔
And will not make this certification.
November 2018 میں ایران پر امریکہ کی طرف سے معاشی پابندیاں پھر سے عائد کی گئیں۔ ان پابندیوں کا مقصد ایران کو خطے میں اپنی پالیسیز میں تبدیلی لانے پر مجبور کرنا تھا۔
We cannot allow the world's leading sponsor of terrorism to possess the planet's most dangerous weapons.
ان پالیسیز میں ایران کا مبینہ طور پر خطے کے عسکریت پسند گروپس کو سپورٹ دینا اور بیلسٹک میزائلز کی پیداوار شامل تھی۔ تاہم یورپی یونین سمیت کئی امریکی اتحادیوں نے ان پابندیوں کی مزاحمت کی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے بیان دیا گیا کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے ممالک پر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ April 2019 میں یہ خبر سامنے آنے کے بعد کہ ٹرمپ انتظامیہ اب ایران سے تیل برآمد کرنے والے ملکوں کو مزید استثناء نہیں دے گی، ایران نے آبنائے ہرمز کی گزرگاہ کو دنیا بھر کے لیے بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ جون 2019 میں ایران کے پاسداران انقلاب کی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے۔ ستمبر 2019 میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے کے لیے امریکہ نے ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ایران نے نومبر 2019 میں یورینیم کی افزودگی میں اضافہ کر دیا۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دی۔ نخبت مالک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی۔
ایک طرف تو امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں اور دوسری جانب وائٹ ہاؤس اور کانگریس کے درمیان ایران کے لیے پالیسی پر اختلاف کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ ایران کے فوجی کمانڈر قاسم سلیمانی کو ڈرون کے ذریعے ہلاک کرنے کے واقعے پر وائٹ ہاؤس اور امریکی کانگریس ایک صفحے پر نظر نہیں آ رہے۔ ڈیموکریٹس کا الزام ہے کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر اس آپریشن کی اجازت دی۔ اس بارے میں تفصیلات فائزہ بخاری کی رپورٹ میں۔
امریکہ اور ایران کے مابین تعلقات میں تلخی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن دونوں ملکوں کے درمیان کھچاؤ کی اس تازہ لہر کے تانے بانے دسمبر کے امریکی حملے سے بھی جا ملتے ہیں، جو امریکہ کے بقول ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشا قطائب حزب اللہ کے ہاتھوں عراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر مسلسل حملوں اور راکٹ حملے میں امریکی سویلین کنٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے۔ اندازے کے مطابق عراق اور شام کے مختلف مقامات پر کیے گئے ان پانچ حملوں میں قطائب حزب اللہ کے چار کمانڈروں سمیت کم از کم 25 جنگجو ہلاک اور 55 سے زائد زخمی ہوئے۔ 31 دسمبر 2019 کو عراق کے شہر بغداد میں مشتعل مظاہرین اور ملیشیا کے جنگجوؤں نے امریکی سفارت خانے کے داخلی راستے پر قائم سیکیورٹی پوسٹ کو آگ لگا دی۔ پرتشدد مظاہرین نے امریکہ کے خلاف نعرے بازی کے علاوہ سفارت خانے کے باہر نصب سیکیورٹی کیمرے بھی توڑ دیے۔ مظاہرین کو عمارت میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے وہاں تعینات فورسز نے ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اس حملے میں ہونے والے کسی بھی جانی اور مالی نقصان کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ یہ محض دھمکی نہیں ہے۔ عراق میں امریکی سفارت خانے پر حملے کے بعد واشنگٹن نے مزید فوجی مشرق وسطی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ 3 جنوری کی صبح بغداد کے ہوائی اڈے کے باہر ایک ڈرون حملے میں ایران کی القدس فورس کے سرکردہ کمانڈر قاسم سلیمانی کو ہلاک کر دیا گیا۔ قاسم سلیمانی کو ایران میں آیت اللہ خامنائی کے بعد سب سے طاقتور شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ پیر کو ایران کے دارالحکومت تہران میں جنرل سلیمانی کی نماز جنازہ ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی، جس میں صدر حسن روحانی کے علاوہ قدس فورس کے نئے کمانڈر سمیت اعلی حکام بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر ان کی بیٹی زینب سلیمان نے امریکہ کو للکارا۔
امریکہ اور اسرائیل جان لے کہ میرے والد کی شہادت نے لوگوں میں مزاحمت کے خلاف ڈر جانے کا شعور بیدار کر دیا ہے، اور یہ چیز ان کی کھوکھلی بنیادوں کو مسمار کر دے گی۔
ایران نے اس ہلاکت کے رد عمل میں جوہری توانائی کے معاہدے سے نکلنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یورینیم کی افسودگی کی اس سطح کی پابندی نہیں کرے گا جو 6 عالمی طاقتوں کے ساتھ معاہدے میں طے کی گئی تھیں۔ جبکہ دوسری جانب نگران عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی خواہش پر عراقی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں غیر ملکی فوجوں سے کہا گیا ہے کہ وہ ان کے ملک سے نکل جائیں۔
ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے خود کو الگ کرنے کے بعد سے امریکہ نے ایران کے خلاف مزید سخت اقدامات کیے، اور ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف کی پالیسی اپنا لی، عراق کے لیے اس صورتحال میں کوئی پوزیشن لینا بہت مشکل ہے۔
قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر امریکی سیاست کے اہم رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ میکونل سمیت صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے اکثر ارکان نے اس اقدام کو سراہا۔
بہت لمبے عرصے تک اس مکروہ شخص نے بغیر کسی رکاوٹ کے بے شمار بے گناہوں کو اذیت کا شکار کیا، اب اس کی قیادت ختم ہو گئی ہے۔
سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ صدر ٹرمپ نے یہ حملہ کانگریس کو اعتماد میں لیے بغیر کیا۔
کانگریس کے ساتھ پیشگی مشاورت اور شفافیت کی ضرورت کو آئین میں شامل کرنے کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ اس چیز کا فقدان جلدی میں کیے گئے غلط فیصلوں کا باعث بن سکتا ہے۔
ایوانِ نمائندگان میں اسپیکر نینسی پلوسی کے مطابق ہاؤس میں اس ہفتے کے دوران صدر ٹرمپ کے ایران کے خلاف عسکری اقدامات کو محدود کرنے کے لیے ایک قرارداد پر ووٹنگ کرائی جائے گی۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے۔ جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں امریکہ میں ایک کامیاب پاکستانی امریکی سے۔ جب وہ 5 سال کے تھے تو ان کے والدین نے انہیں اسکول میں چھوڑا اور آج تک انہیں کوئی اسکول سے واپس لینے نہیں آیا۔ یہ کہنا ہے پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کا، جن کے خیال میں ایک استاد کا طالب علم ہونا ضروری ہے اور زندگی مسلسل سیکھتے رہنے کا نام ہے۔ ڈاکٹر عادل نجم بوسٹن کے پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں اور بوسٹن یونیورسٹی میں ان سے ہماری ملاقات کروا رہی ہیں صبا شاہ خان۔
80 اور 90 کی دہائی میں ریڈیو پاکستان سننے اور پی ٹی وی دیکھنے والے عادل نجم کو ایک اچھے شو میزبان کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ وہ اخبارات میں لکھتے رہے، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کے وائس چانسلر بھی تھے۔ وہ ایک محقق اور ماہر عالمی امور بھی ہیں اور اکثر آپ انہیں ہمارے شو ویو 360 میں مشکل عالمی حالات کا تجزیہ کرتے بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان کی ایک پہچان جو ان کے لیے سب سے اہم ہے وہ ہے ان کا استاد ہونا۔
I have the great honor also to present to you,
آپ اسے پروفیشن کہہ لیں یا آپ اسے عشق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یہ اس سے بہتر میرے خیال میں تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔
بوسٹن یونیورسٹی میں پارڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز کے بانی اور ڈین ڈاکٹر عادل نجم کہتے ہیں کہ ایک استاد کا خود علم کا طالب ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کے خیال میں پورے پاکستان کے بیسٹ طلبا دنیا کے بہترین طلبا جیسے ہی ہیں۔
بیسٹ کو تو نہیں کوئی روک سکتا، دودھ اچھا ہوئے گا ملائی اوپر آ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو باقی ہیں اور جو بیسٹ بھی ہیں، کیا ان کو ہم وہ مواقع دے سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو جبلی طور پہ جو صلاحیت ہے وہ باہر آ سکے۔
ایک عرصے سے امریکہ میں مقیم ہونے کے باوجود عادل نجم خود کو دل سے پاکستانی مانتے ہیں، اور نئے اور پرانے پاکستان کے چکر میں پڑے بغیر ان کے لیے یہ اہم ہے کہ ایک عام پاکستانی کا پاکستان کیا ہے۔
پاکستان کو دیکھیں تو اس کا باقی سارے مسائل جو ہیں ان کی جو جڑ ہے وہ یہ ایک سوسائٹل ڈویژن ہے کہ میں کون، تم کون، کون اچھا پاکستانی، کون برا پاکستانی، اور یہ گفتگو جو ہے یہ ٹاکسک ہے۔
ایک استاد کی حیثیت میں ان کے اپنے طلبا کو نہ صرف سوال کرنے کی اجازت ہوتی ہے بلکہ وہ ان سے سوال کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر نجم کے طلبا خود کو ان سے قریب تر محسوس کرتے ہیں۔
ایک تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، دوسرا وہ بہت ماڈرن ہے۔ کلاس میں بہت بحث ہوتی ہے جس سے آپ کو اپنی رائے دینے کا اور اختلاف رائے کے اظہار کا موقع ملتا ہے، اور پروفیسر کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ جبکہ ماضی میں میں نے جن سے پڑھا میں ان سے سوال نہیں کر سکتی تھی۔
بوسٹن یونیورسٹی ہی میں زیر تعلیم ان کی بیٹی آمین نجم بھی اپنے والد کو ذاتی زندگی میں اتنا ہی پرجوش پاتی ہیں جتنا پروفیسر عادل کے طلبا۔
مسلسل گفتگو کرتے ہیں گھر پر، چاہے کھانے کی میز پر ہو یا گاڑی میں، کھل کر مباحثہ ہوتا ہے اپنے ارد گرد ہونے والے اور دنیا کے واقعات پر۔ تو مجھے ان کی یہ چیز بہت انسپائر کرتی ہے۔ وہ یہ یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے بارے میں پتا ہو اور ہم دوسروں کی اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی پرواہ کریں۔
پروفیسر عادل کی یہی خواہش اور امید پاکستان کے تمام نوجوان نسل کے لیے ہے، جسے وہ پاکستان کا اصل سرمایہ قرار دیتے ہیں۔
جب آپ کے پاس اتنے سارے نوجوان آتے ہیں تو آپ کے پاس ایک انرجی آتی ہے، آپ کے پاس ایک انٹرپرائز آتی ہے، آپ کے پاس ایک نیا کنزیومر آتا ہے، آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جن میں تپڑ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔
پاکستان کے لیے اپنے موجودہ اور مستقبل کے مسائل سے چھٹکارا پانے کے لیے ڈاکٹر عادل کہتے ہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کھیپ کو ایک ایسا ماحول فراہم کریں جہاں پاکستان کے بیسٹ ٹیلنٹ کو چمکنے کے لیے کہیں باہر نہ جانا پڑے، جہاں لوگ خود ایسی ملازمتیں پیدا کریں جو مزید روزگار کا سبب بنے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، بوسٹن میساچوسٹس۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/VOA اردو۔
ریاست کیلیفورنیا کے ساحل نیلے پانیوں، سفید ریت اور خوبصورت موسم کے لیے مشہور ہیں۔ ان ساحلوں پر آنے والے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں, لیکن کم ہی لوگ ان کو لاحق خطرات کے بارے میں سوچتے ہیں. سبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں شہر لگونا بیچ میں واقع وکٹوریا بیچ پر, جو ایک پراسرار ٹاور کے لیے مشہور ہے.
ریاست کیلیفورنیا کی وکٹوریا ساحل سے ٹکراتی یہ موجیں, اور موجوں کے سامنے ڈٹا یہ ٹاور بہت سو کے لیے ایک پراسرار کشش رکھتا ہے.
یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ ٹاور تو بہت کول ہے. میری بچیوں کو رپنزل شو بہت پسند ہے اور یہ بالکل رپنزل کے ٹاور جیسا لگتا ہے, تو مجھے لگا کہ یہاں کچھ گھنٹے ٹاور اور ساحل سمندر پر گزارنا اچھا رہے گا.
کسی کے لیے یہ بچوں کی کہانیوں کے کردار رپنزل کا ٹاور ہے, جس کی لمبی چوٹی کی سیڑھی بنا کر شہزادے نے اسے قید سے آزاد کرایا, اور کوئی اسے پائرٹ ٹاور کے نام سے جانتا ہے. لیکن اس 60 فٹ اونچے مینار کی حقیقت کچھ اور ہے. یہ ٹاور 1929 میں اسٹیٹ سینیٹر ولیم براؤن کے پہاڑ پر واقع گھر سے نیچے ساحل تک آ پہنچنے کے لیے زینے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا. یہ گھر ہالی ووڈ کی گلوکارہ اداکارہ بیٹ مڈلر کی ملکیت بھی رہ چکا ہے.
ہم اکثر بچوں کو لے کر یہاں آتے ہیں, کیونکہ یہاں آ کر بچے پرسکون محسوس کرتے ہیں.
پھر چاہے کوئی بارہا یہاں آ چکا ہو یا پہلی بار آیا ہو, وکٹوریا ساحل سے سمندر کا نظارہ سبھی کو متاثر کرتا ہے, اور اکثر یہاں آنے والے زندگی کے خاص لمحے ان مناظر کے ساتھ اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے لے جانا چاہتے ہیں.
میں ڈوبتے سورج ٹاور اور ساحل کی تصویریں لینے آیا ہوں.
یہاں آنے والے سبھی سیاح ساحل کی سفید ریت اور دلکش مناظر سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں, لیکن کیلیفورنیا کے ساحلوں کو لاحق ماحولیاتی خطرات کے بارے میں شاید کم ہی سوچتے ہیں. ٹیفنی ایکلی 40 سال سے یہاں آ رہی ہیں. وہ وکیل ہیں اور کیلیفورنیا کے پانیوں کو ماحولیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں.
ایک بڑی فکر ساحل سے دور تیل کے لیے ڈرلنگ ہے. یہاں بہت سے گروپس اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے تیل پانی میں بھی بہہ جاتا ہے. پانی میں گندگی مل جانے کے واقعات سے بھی پانی خراب ہو جاتا ہے, پھر لوگ اس میں تیر نہیں سکتے. یہ دو بڑے مسئلے ہیں.
ملینا پیٹروسکی کینیڈا میں رہتی ہیں, لیکن کیلیفورنیا کا یہ ساحل ان کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے.
میرا خاندان ہر سال کرسمس منانے کے لیے یہاں آتا ہے. ہمیں لگونا بیچ بہت پسند ہے.
وکٹوریا بیچ پر ٹکراتی ہے موجے سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کی بھی عکاس ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں ساحل کے ساتھ بنے گھروں کے گر جانے کا خطرہ ہے. رپنزل ٹاور کب تک لہروں سے لڑتا رہے گا کوئی نہیں جانتا. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, لگونا بیچ, کیلیفورنیا.
امریکہ میں بچوں کی اکثریت سرکاری سکولوں میں پڑھتی ہے, لیکن صاحب ثروت لوگوں کے علاقے میں قائم سرکاری سکول کم آمدن والے علاقوں کے سکولوں سے مختلف ہیں. عام طور پر بچے کو اسی سکول میں بھیجنا پڑتا ہے جس علاقے میں اس کا گھر ہو. یعنی طبقاتی تفریق یہاں بھی بچوں کو ایک جیسے تعلیمی مواقع حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی نے کچھ سال قبل ایک ایسا نظام ترتیب دیا جس کے ذریعے کم اچھے علاقوں میں رہنے والے والدین بھی بہتر سرکاری سکولوں میں اپنے بچے کو داخل کرا سکتے ہیں. اس بارے میں مزید معلومات عمران جدون کی رپورٹ میں.
اس کلاس روم میں پڑھنے والے بہت سے بچے روزانہ ایسے علاقوں سے آتے ہیں جہاں کے اسکولز اچھے نہیں.
پرانے اسکول میں میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا تھا, مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھیں, لیکن یہاں میری ٹیچرز نے میرے لیے پڑھائی آسان بنا دی ہے.
ہر ماں کی طرح جینیا اینڈرسن کی بھی خواہش تھی کہ ان کا بچہ اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کرے, جو کہ ان کے علاقے میں ممکن نہ تھا.
میرے آس پاس علاقے کا کوئی بھی اسکول ایسا نہیں تھا جو میرے بچوں کی ضرورت پوری کر سکتا, لیکن میں اسکول سے بہت خوش ہوں اور یہی اسکول میرا پہلا انتخاب بھی تھا.
جنیا کے بیٹے کو اس سکول میں داخلہ ملا ایک لاٹری کے ذریعے. امریکہ میں عام طور پر بچوں کو اسی علاقے کے سرکاری سکول میں بھیجنا ہوتا ہے جہاں والدین کی رہائش ہو. کم آمدن والے علاقوں کے سکول عموماً کم اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ وہاں تعلیم کے لیے کم ٹیکس جمع ہوتا ہے. ایسے میں اگر والدین اپنے علاقے سے باہر کسی بہتر سکول میں بچوں کو بھیجنا چاہیں تو یا تو سفارش چاہیے ہوتی ہے یا پھر پرائیویٹ سکول میں داخلہ دلوانا پڑتا ہے جو بہت مہنگے ہوتے ہیں. تعلیم تک رسائی کو منصفانہ بنانے کے لیے ڈی سی کی حکومت نے 2013 میں ایک لاٹری سسٹم متعارف کرایا. اس کا حصہ بننے کے لیے کسی مالی یا تعلیمی معیار پر پورا اترنا نہیں پڑتا. واحد شرط ہے ڈی سی میں رہائش.
کچھ خاندانوں کو کئی اسکولوں کی طرف سے داخلے کی آفر ملتی تھی اور کچھ خاندانوں کو کوئی نہیں لیتا تھا. تو والدین, اسکول انتظامیہ اور پالیسی سازوں کو احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے حل کے لیے انہوں نے مل کر مائی اسکول ڈی سی نامی لاٹری سسٹم قائم کیا, جہاں بچوں کو قرآن اندازی کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے اور سب کو ہی ایک جیسا اپلیکیشن فارم بھرنا ہوتا ہے.
واشنگٹن ڈی سی کے تمام سرکاری اور نیم سرکاری اسکولز اس لاٹری کا حصہ ہیں.
Those schools are very expensive.
نجی اسکول بہت مہنگے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر امریکیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو داخل کروائیں, کیونکہ امریکی معاشرے کا بڑا حصہ انہی اسکولوں سے منسلک ہے. ان اسکولوں میں آپ کو ہر رنگ, نسل, مذہب اور معاشی طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے نظر آئیں گے, جو نجی اسکولوں میں بہت کم ہوتے ہیں.
اس لاٹری سسٹم کو مؤثر اور آسان بنانے کے لیے مائی اسکول ڈی سی کا سٹاف والدین کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. انگریزی نہ آنے کی صورت میں والدین کو ترجمے اور تشریح کی سہولت بھی مہیا کی جاتی ہے, تاکہ وہ بچوں کا اپلیکیشن فارم آسانی سے بھر سکیں. ہر سال ہزاروں والدین اس لاٹری میں حصہ لیتے ہیں. یہ نظام سب کو برابر سمجھتا ہے, لیکن داخلہ اسی خوش نصیب کو ملتا ہے جس کی قسمت قرآن اندازی کے وقت ساتھ دے. عمران جدون, وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی.
لاہور میں قائم سنجن نگر میں پنجاب کا ایک پہلا اسکول ہے جو انٹرنیشنل بیکولریٹ یعنی آئی بی سسٹم کے تحت چلایا جا رہا ہے. یہاں ڈاکٹر کا بیٹا اور خاکروب کا بیٹا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس بارے میں لاہور سے سمن خان کی رپورٹ.
فیروز پور روڈ لاہور پر واقع سنجن نگر پبلک ایجوکیشن ٹرسٹ میں داخل ہوں تو ایک طرف بچیاں اپنی حفاظت کے گر سیکھ رہی ہیں اور دوسری طرف طالب علم بیڈمنٹن, فٹ بال اور دوسرے کھیل سیکھ رہے ہیں. یہاں ہفتے میں ایک دن بچوں کو ان کے اندر چھپا فنکار ڈھونڈنے کا موقع بھی دیا جاتا ہے, جہاں ملک کے نامور آرٹسٹ انہیں اداکاری سکھاتے ہیں. میوزک کلاسز میں بچوں کی پہچان سر اور سرگم سے کرائی جاتی ہے.
ہر بچہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر کسی کا انٹرسٹ فرق ہوتا ہے, تو جس بچے کا جس حساب سے انٹرسٹ ہوتا ہے اس حساب سے اسے ڈیل کیا جاتا ہے.
سنجن نگر معروف بیرسٹر رضا قاسم کا وہ خواب ہے جو انہوں نے 1995 میں کوٹ لکھپت کے مزدور طبقے کی بچیوں کی تعلیم کے لیے دیکھا. مفت تعلیم سے شروع ہونے والے ادارے کا معیار دیکھ کر صاحب حیثیت افراد نے بھی اپنے بچوں کے لیے سنجن نگر کو چنا, جن کے لیے ایک مناسب فیس رکھ دی گئی. بیشتر بچے یہاں وظیفے پر پڑھ رہے ہیں.
میرے بابا, میں گریڈ سکس میں تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہمارا خرچہ نہیں چلتا تھا تو انہوں نے سنجن نگر نے مجھے آگے اسکالرشپ دی تاکہ میں اپنی پڑھائی نہ روک سکوں.
سنجن نگر کے طالب علموں کے لیے نہ ہی روپیہ پیسہ تفریق کا باعث ہے اور نہ ہی مذہب.
مسلم کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں اور کرسچن کمیونٹی سے بھی بچے آتے ہیں. ہماری اسمبلی ٹائم میں بھی بائبل ورسز کو بھی پڑھتے ہیں بچے اور قرآن پاک کو بھی پڑھتے ہیں. سو ایک ہارمنی کے ساتھ دونوں ریلیجنز کو لے کے چل رہے ہیں.
عطیہ انور نے یہیں سے تعلیم حاصل کی اور آج نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہیں.
اسکول اسٹارٹڈ زیرو فیس سے, تو میں سیکنڈ بیچ میں تھی. کمپین چلائی تھی اور انہوں نے سروس کرے تھے اور گھر گھر انہوں نے پروموٹ کرا تھا جا کے کہ اسکول کھلا ہے اور اس طرح سے وہاں پہ اپنے لڑکیوں کو, کیونکہ یہ لڑکیوں کی تعلیم کے ساتھ اسٹارٹ ہوا.
سنجن نگر میں پرائمری سطح تک انٹرنیشنل بیکلوریٹ سسٹم کے تحت تعلیم دی جاتی ہے, یعنی بچوں کو کتابیں نہیں پڑھائی جاتی بلکہ سوچ کا نیا انداز سکھایا جاتا ہے, جس کے لیے صرف اسکول کے اساتذہ ہی نہیں بلکہ دیگر اداروں کے ماہرین کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے.
نیا سبجیکٹ انٹروڈیوس کیا, کرٹیکل تھنکنگ, جس میں ہم دنیا کے جو آج سب سے بڑے مسائل ہیں ہم نے 2 مہینے میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, ان کے بارے میں ہم ان کو سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اس مہینے ہمارا مین فوکس ہے کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ.
سنجن نگر صرف اپنے طالب علموں پر نہیں بلکہ اساتذہ پر بھی توجہ دیتا ہے, جنہیں مختلف فیلوشپس پر بیرون ملک تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے.
इंतजामिया के मुताबिक 25 सालों में संजय नगर से बहुत से ऐसे बच्चे पढ़कर बाहर निकले हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी और घर वालों की किस्मत ही नहीं बदली बल्कि मुख्तलिफ शोबाए हाई जिंदगी में काम करते हुए मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
बांग्लादेश में पनाह लेने वाले तकरीबन 8 लाख रोहिंग्या अफराद के लिए सन 2019 भी कोई बड़ी तब्दीली लाए बगैर ख़त्म हो गया। मगरबी अफ्रीकी मुल्क गैम्बिया की तरफ से आलमी अदालत इंसाफ में इनके तहफ़ से मुतालिक मुकदमे का आगाज एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त तो है मगर इसके जल्द नतीजे का कोई इम्कान नहीं। नया साल रोहिंग्या पनाह गजीनों के लिए क्या ला सकता है, सुनते हैं असदुल्लाह खालिद की रिपोर्ट में।
बांग्लादेश में मौजूद लाखों रोहिंग्या पनागजीनों के लिए एक और साल गैर यकीनी का गुजरा। कैंपों के गर्द बाढ़ लगाई गई, मवासलात का निज़ाम मुनक़ता हुआ और सैलाब के खतरे से दोचार एक जजीरे पर पनागजीनों के लिए एक कैंप की तामीर मुकम्मल हुई।
रोहिंग्या पनाह गजीनों को इंसानी स्मगलिंग का बहुत बड़ा खतरा है। बहुत से मुहाजरीन को कैंपों में रहना इंतहाई मुश्किल लग रहा है। बहुत सारे पनाह गजीन कश्तियों पर सवार हो रहे हैं या गाड़ियों में सवार होकर बांग्लादेश से मलेशिया जा रहे हैं। हमें यकीन है कि इस रुझान में नए साल में इजाफा होगा।
2019 में कैंपों की मदद के लिए अक़वामे मुत्तहिदा और उसके शराकत दारों ने $920 मिलियन का हदफ रखा था जिसमें से दो तिहाई रकम जमा की गई। बैंकॉक में एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सरबरा इजलास में एशिया के रहनुमाओं ने रोहिंग्या बहरान पर बात करने से गुरेज किया। नाकदीन का कहना है कि ये म्यांमार की तरफ से दबाव का नतीजा है जिसके बायस दीगर मुल्क मुदाखलत नहीं कर रहे। जिलावतनी का शिकार रोहिंग्या जैसे मोहम्मद नौसिन कहते हैं कि पनाह गुज़ीनों को कबूल करने से इनकार उन मुतासरीन के लिए तबाहकुन है जो पहले से ही बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त कर चुके हैं।
हम थाईलैंड, मलेशिया और बांग्लादेश समेत जहां कहीं भी फरार होकर जा सकते थे हम गए, लेकिन हम अभी भी खौफ के आलम में रहते हैं। हमें छुपना पड़ता है क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं जिससे ये मुल्क हमें कबूल करें।
आलमी सतह पर म्यांमार की हुकूमत को रोहिंग्या के साथ जालिमाना सलूक जारी रखने पर 3 मुकदमात का सामना है। म्यांमार की रहनुमा और नोबल इनाम याफ्ता आंग सान सू ची ने आलमी अदालत इंसाफ में गैम्बिया की जानिब से दायर करदा मुकदमे की समाअत के दौरान अपनी फौज का मुकम्मल दिफा किया। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि इंसाफ होगा और इसके साथ ही उन बैन-उल-अक़वामी कारोबारी इदारों को भी एक पैगाम जाएगा जो म्यांमार की फौज के साथ काम करते हैं।
एशियाई कंपनियों को अपनी बैन-उल-अक़वामी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए और इंसानी हकूक के कारोबार पर राजी नहीं होना चाहिए क्योंकि उनमें से ज्यादातर कंपनियां मगरबी ममालिक में आलमी मंडियों में शराकत दार हैं। लिहाजा जब नस्ल कुर्शी की बात आती है तो एक बैन-उल-अक़वामी मईशत में कोई भी अपनी कानूनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है।
रोहिंग्या पनागुजीन 2020 में बड़े फैसलों के मुंतजर हैं जो बांग्लादेश और म्यांमार में उन्हें मुतासिर करें, लेकिन उन्हें तवक्को नहीं कि उनकी मुश्किलात में कोई कमी आएगी। स्टीव स्टैनफोर्ड के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब कुछ सेहत के बारे में। दुनिया भर में लाखों लोग जिगर की पैवंदकारी के लिए डोनर के मुंतजर हैं। बहुत से मरीज इंतजार करते करते दुनिया से चले जाते हैं। ट्रांसप्लांट में एक जिंदा शख्स के जिगर का कुछ हिस्सा निकालकर मरीज के अंदर पैवंद किया जाता है, लेकिन सेहतमंद लोग अमूमन ऐसे ऑपरेशन से डरते हैं और डोनेशन के लिए आगे नहीं आते। अमरीका में अब एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें अतिया देने वाले शख्स का बड़ा ऑपरेशन किए बगैर इसके जिगर का हिस्सा निकाला जा सकता है। कैसे, ये सुनते हैं नदीम याकूब की रिपोर्ट में।
चंद साल पहले तक पाकिस्तान के गिने चुने अस्पतालों में ही जिगर की पैवंदकारी की सहूलत मुयस्सर थी, मगर अब कई इदारे और अफराद इस अमल के लिए दरकार पेशावराना महारत की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। गुज़श्ता बरस पहली मरतबा लाहौर में कायम पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। अमरीका में इस वक्त 14,000 मरीज जिगर की पेवंदकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। इनमें से अक्सर जिगर के मरज के आखिरी मराहल में हैं। इब्राहिम अवीव कभी इन्हीं में शामिल थे।
I feel like it's me. Back again, to normal.
जिगर उन चंद आज़ा में से एक है जो कोई जिंदा शख्स किसी की जान बचाने के लिए अतिया कर सकता है।
One in five people.
हर 5 में से एक शख्स डोनर का इंतजार करते करते जान से हाथ धो बैठता है।
इब्राहिम की बेटी के दोस्त नीको को ये अदाद शुमार नागवार गुजरे जब इब्राहिम का कोई भी रिश्तेदार जिगर अतिया करने के लिए जोड़ साबित ना हुआ तो नीको ने अपना टेस्ट करवाया।
मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे वालिद को अब नया जिगर मिलेगा और वो फिर से सेहतयाब हो जाएंगे।
डॉक्टर चून हेक कोन कहते हैं कि क्लीवलैंड क्लिनिक में मुतारफ किए जाने वाले नए तरीकों से नीखो जैसे डोनर्स के लिए अथिया देने का अमल आसान और महफूज हो जाता है। इस नए तरीके में सर्जन छोटे आलात और एक कैमरा इस्तेमाल करते हैं।
हम आधा इंच के तकरीबन 500 सौराख करते हैं और इन्हीं शगाफों के जरिए ये अमल करते हैं। जिगर का हिस्सा निकालने के लिए पेट के निचले हिस्से में तकरीबन 5 इंच का कट लगाते हैं।
इस अमल के जरिए अतिया करने वाले को दर्द कम होता है, वो रवायती ऑपरेशन की निस्बत जल्द सेहतयाब हो जाता है और नई तकालीफ कम ही जन्म लेती हैं। डोनर और मरीज दोनों के जिगर फौरी तौर पर एक ही साथ शफायाब होना शुरू हो जाते हैं। जिगर का जितना हिस्सा अतिया किया जाता है 8 हफ्तों के अंदर वो अक्सर दोबारा बहाल होकर मुकम्मल हो जाता है।
तकरीबन 2 हफ्ते बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सर्जरी हुई ही नहीं। ये हैरान कुन है।
डॉक्टर शून की कोशिश है कि क्लीवलैंड क्लिनिक के इस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी को आम किया जाए। एशियाई ममालिक में कुछ बड़े अस्पताल जिगर की पैवनकारी के लिए इस तरह के तरीकाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अमरीका में क्लीवलैंड क्लिनिक सिर्फ दूसरा ऐसा सेंटर है जहाँ ये जदीद अमल मयसर है। डॉक्टर चून दुनिया के उन चंद सर्जन्स में से हैं जो ये तरीका इस्तेमाल करने में महारत रखते हैं। ब्रानीन बनीटो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
अजनबी मुल्क और ढलती उम्र, कोई अपनों की तरह ख्याल रखे तो जिंदगी कुछ आसान हो जाती है, लेकिन यहाँ अमरीका में बसने वाले बहुत से जनूबी एशियाई अफराद मसरूफियत और कम मालूमात के बायस अपने बुजुर्गों का मुनासिब ख्याल नहीं रख पाते। शहनाज नफीस आज हमें मिलवा रही हैं दो रवायती और सादा भारतीय खवातीन से जिन्होंने कम्युनिटी की जरूरत को समझा और अब इंटरनेट के जरिए दो ऐसी कंपनियां चला रही हैं जो जनूबी एशियाई खानदानों को इनकी मखसूस सकाफती और मजहबी जरूरियात के मुताबिक मदद दे रही हैं।
ये है भारत से ताल्लुक रखने वाली जेसी ग्रेवाल और बालवल ग्रेवाल। चंद बरस पहले तक ये दोनों अमेरिका में घरेलू जिंदगी गुजार रही थीं। आज ये एशियन कम्युनिटी के मोमर और माजूर अफराद को उनके अपने घरों में देखभाल की सहूलतें फराहम करने वाली दो ऑनलाइन कंपनियों की मालिक हैं।
पर इदे बारे मेनू बिल्कुल नॉलेज नहीं सी, पता नहीं सी, पर देख देख के वी लर्न
ते खोलिया ते माशाल्लाह बढ़िया चल रहा है।
इस ऑनलाइन बिजनेस का ख्याल इन्हें अपने ही घर में एक मुश्किल तजुर्बे से गुजरने के बाद आया।
फैमिली में बहुत हेल्थ इशू चल रहे थे, मेरी माम के साथ चल रहे थे, मेरे हस्बैंड के साथ चल रहे थे, तो मुझे कहीं पर कोई हेल्प नहीं मिल रही थी। मुझे मैं बहुत ज़्यादा सोर्स ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई हेल्प मिल जाए।
मालूमात के लिए हाथ पांव मारने के बाद उन्हें मदद तो मिल गई, लेकिन अपने जैसे और बहुत से खानदानों की मदद करने का एहसास भी दिल में पैदा हुआ और यूं गुड होम हेल्थ केयर की बुनियाद रखी गई। आज जेसी और बिलवल ग्रेवाल 100 से ज्यादा नर्सिस की मदद से रियासत वर्जीनिया में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार माजूर और मोमर अफराद को देखभाल की सहूलत फराहम कर रही है। एक रिवायती पसी मंजर रखने वाली खवातीन के लिए ये सफर आसान नहीं था।
थोड़ा बहुत लोन भी लिया और थोड़ा बहुत हम लोगों ने घर से ही, मेरी पार्टनर उन्होंने मेरी हेल्प की और कुछ हम लोगों ने अपनी फ्रेंड सर्कल से हेल्प मांगी। रूम में हमारे पास 2-3 क्लाइंट ही थे जो कि हमारे घर के ही थे और उसके बाद इसको लाइसेंस लेने में ही बहुत टाइम, ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है इसको लाइसेंस और उसको खड़ा करने में।
गुड होम हेल्थ केयर से मुंसलिक नर्सिस जनूब एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले आम लोग हैं जिन्हें मरीज की सेहत और उसके इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। कामरान शफी और उनकी अहलिया का ताल्लुक पाकिस्तान से है। बेटे और बहू के सुबह मुलाजमत पर जाने के बाद गुड होम हेल्थ केयर की नर्स उनका ख्याल रखने आती है।
एक तो वो लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे बैकग्राउंड का आइडिया होता है, खाना किस किस्म का खाना है, घुल मिल गए सबके साथ।
कुछ ये नहीं आए तो दिल ही नहीं लगता हूँ। मैं गाना गाती हूँ अभी ना जाओ छोड़ के।
सेंटर फॉर अर्बन फ्यूचर के मुताबिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी और भारतीय निजात मोमर अफराद में 60% से ज्यादा अंग्रेजी समझने और बोलने की सलाहियत महदूद या न होने के बराबर है, जिसकी वजह से इनमें मोमर और माजूर अफराद के लिए सहूलतों के बारे में शऊर भी कम होता है।
ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہیں پتا نہیں کہ وہ بڑھاپے میں حکومت سے مدد لے سکتے ہیں. ہم ان کے گھر جاتے ہیں اور اس مفت سہولت سے ان کو آگاہ کرتے ہیں.
بلور اور جیسی گریوال خوش ہیں کہ سال ہر سال تک اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے کے بعد آج یہ امریکہ میں اپنی کمیونٹی کا خیال بھی رکھ پا رہی ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، لیزبرگ، ورجینیا.
امریکہ میں کے نائن کتے عام طور پر محکمہ پولیس کا حصہ ہوتے ہیں. یہ جرائم کو حل کرنے اور منشیات تلاش کرنے میں مدد کرتے ہیں. لیکن ریاست ورجینیا کی فیئرفیکس کاؤنٹی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے چند کتے جرائم کو حل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پولیس افسران کو ذہنی دباؤ اور تکلیف دہ جذباتی صدمات پر قابو پانے میں مدد کریں گے. مزید تفصیلات عمران جدون کی زبانی.
جیک نامی اس ہینسم کتے نے ابھی حال ہی میں فیئرفیکس پولیس ڈپارٹمنٹ سے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہے، لیکن آتے ہی بہت سو کے دل جیت لیے ہیں. جیک کی یہ ملازمت شروع ہونے میں ابھی کچھ مہینوں کی تربیت باقی ہے، لیکن جیک اور اس کے دوسرے چار پیروں والے ساتھی منشیات، دھماکہ خیز مواد یا گمشدہ لوگوں کے سراغ نہیں ڈھونڈیں گے، بلکہ یہ کتے پولیس افسران کو ذہنی دباؤ اور تکلیف دہ جذباتی تجربات کے صدمے پر قابو پانے میں مدد کریں گے.
فرسٹ ریسپونڈر K9
ایمرجنسی میں فوری مدد فراہم کرنے والے فرسٹ ریسپونڈرز ایسے فرسٹ ریسپونڈرز کے لیے ان کتوں کی تربیت کرتے ہیں جو کام کے دوران زخمی یا معذور ہو چکے ہوں یا کسی حادثے کے بعد ذہنی صدمے سے گزر رہے ہوں.
فرسٹ ریسپونڈرز K9 نامی ایک خاص تنظیم ان کتوں کی تربیت کرتی ہے. اگرچہ شدید ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے لیے کتوں کی مدد لینا نیا خیال نہیں، فرسٹ ریسپونڈرز K9 امریکہ میں اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے. ان کتوں کی تربیت میں مدد کرنے والوں میں پولیس اہلکار، فائر فائٹرز اور پیرامیڈکس شامل ہیں.
Right now, as we start to focus that training,
اس وقت تربیت کا فوکس معذور افراد کی مدد پر ہے. یہ کتے اپنے مالکان کے لیے دروازے کھولنے، ہینڈی کیپ کا سائن دبانے یا چیزیں اٹھانے میں بھی مدد کے قابل ہوں گے.
فی الحال یہاں 5 کتوں کی تربیت کی جا رہی ہے. ان میں سے ہر ایک کا نام ایک ایسے افسر پر رکھا گیا ہے جو ڈیوٹی کے دوران مر گئے تھے. تربیت ختم ہونے کے بعد جیک اور ہومز PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر کی روک تھام کے لیے افسروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، اور اینڈی، سیلی اینڈ لینی ان لوگوں کی مدد کریں گے جو پہلے ہی شدید جسمانی یا نفسیاتی صدمے سے گزر چکے ہیں.
It's been a blessing because I am learning not only from my trainer, Caitlin.
یہ ایک نعمت کی طرح ہے کیونکہ میں نہ صرف اپنے ٹرینر کیٹلن اور اپنے کتے اینڈی سے بلکہ سب سے سیکھ رہا ہوں کہ کیسے صبر کرنے والا انسان بنوں. میں اب 24 گھنٹے اینڈی کے ساتھ رہتا ہوں. میں نے اینڈی کو دفتر میں لانا شروع کیا ہے جہاں اور لوگوں کے ساتھ بھی کتے ہیں. یہ خوشگوار جگہ بن گئی ہے.
بلو ہیلپ نامی ایک این جی او کے مطابق 2018 میں خودکشی کرنے والے پولیس افسران کی تعداد لائن آف ڈیوٹی میں مرنے والوں کی تعداد سے تجاوز کر گئی تھی.
لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی پولیس کو خوشی میں نہیں بلاتا، بلکہ انہیں مصیبت اور بہت برے وقت میں بلایا جاتا ہے. 12 گھنٹے کی شفٹ یا 10 گھنٹے کی شفٹ کے دوران ہمیں بہت سارے لوگوں کا برا حال دیکھنا پڑتا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ K9 کا پروگرام شروع کیا ہے.
ایک کتے کو تربیت دینا بہت لمبا کام ہے. اس میں 2 سال لگ سکتے ہیں. لیبراڈور ریٹریور اور گولڈن ریٹریور نسل کے کتوں کا انتخاب اس ٹریننگ کے لیے اس وجہ سے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون اور ذہین ہوتے ہیں. فرسٹ ریسپونڈرز K9 کا ارادہ ہے کہ وہ ملک بھر میں پولیس کے دیگر محکموں کے ساتھ مل کر کام کرے. میکسم ماسکالکوف کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ پر تشدد کے بعد پاکستان سمیت دنیا کے کچھ دوسرے ملکوں میں بھی طالب علموں نے اس واقعے پر احتجاج کیا اور دلی کے اسٹوڈنٹس، اساتذہ اور دیگر افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. تفصیلات نخبت ملک کی زبانی.
5 جنوری کو نئی دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ پر حملے کے بعد بھارت میں نہ صرف دیگر یونیورسٹیز کے طلبہ نے احتجاج کیا بلکہ بھارتی فلمی ستارے بھی اس تشدد کے خلاف سامنے آ گئے.
ہم لوگ چپ چاپ پیسفل پروٹیسٹ کے MHRD سے بات کیا، پر MHRD ہماری بات نہیں سن رہے.
بھارت کے مختلف شہروں میں یونیورسٹیز اور کالجز کے طلبہ بہت بڑی تعداد میں نعرے بازی کرتے ہوئے اپنے اداروں سے نکل کر سڑکوں پر آئے. یہی نہیں، پاکستان کے شہر لاہور میں بھی دلی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے تشدد پر آواز اٹھائی گئی. دوسری طرف آن لائن یا انٹرنیٹ پر بھی دلی کی جے این یو یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا. اس سلسلے میں چینج نامی ایک تنظیم پر ایک آن لائن پٹیشن بھی دائر کی گئی ہے جس پر 25,000 دستخط درکار تھے اور محض چند گھنٹوں میں ہی ان دستخطوں کی تعداد 21,000 تک پہنچ گئی ہے. ساتھ ہی دنیا بھر کے دانشور، اساتذہ، مصنفین اور سول سوسائٹی کے اراکین نے بھی دلی کے طلباء کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک بیان جاری کیا ہے جس پر 8,000 سے زیادہ دستخط کیے جا چکے ہیں. نخبت مالک، وائس آف امریکہ.
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے. سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز.
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.